बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरुमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज़ और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम बज़्म दोस्तां समात फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम आइए फारसी सीखिए पेश किया जाएगा, और घर और घराना हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए आप समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए समात फरमाएं सबसे पहले आलमी खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी खबरों के साथ हुसैन अख्तर रिजवी हाजिर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिए और समात फरमाइए बाज अहम खबरों की सुर्खियां। बीजेपी के जयपुर इजलास से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऑनलाइन खिताब, जात पात इलाकाइत और कशीदगी की मुखालफत तरक्की की सियासत पर जोर। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज ब्रीफिंग, साबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरे रूस का दिफा, और यमन के कबायली इमायदीन और हुक्काम से अवामी रहनुमा सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी का खिताब, गासिब सहनी हुकूमत से रवाबित की बहाली की मजम्मत। लीजिए अब खबरें तफसील से मुलाहजा फरमाइए। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तरक्की की सियासत पर जोर दिया है। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के अहदेदारों के इजलास से ऑनलाइन खिताब में तरक्की को सियासत का महवर करार देते हुए कहा कि मुल्क में तरक्की की सियासत होनी चाहिए। उन्होंने अपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने तरक्की को मशशुदा शक्ल दे दी है। मिस्टर मोदी ने कहा कि ये वो लोग हैं जो माशरे में कशीदगी को ढूंढते हैं, जात पात की सियासत करते हैं, इलाकाइत और दीगर मसाइल को हवा देते हैं और लोगों को वरगला कर अपनी खुदगर्जी का सबूत देते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम को ऐसे लोगों से होशियार रहना चाहिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने ये बात ऐसी हालत में कही है कि भारतीय जनता पार्टी के इख्तदार में आने के बाद से हिंदुस्तान में मजहबी मुनाफरत उरूज पर पहुंच गई है और हिजब इख्तलाफ की जमातें बीजेपी हुकूमत पर नफरत की सियासत करने, फिरका वारियत को हवा देने और लोगों के मजहबी जज्बात को भड़का कर कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने और समाज को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हिंदुस्तान के शहर बनारस में तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा उठने के बाद بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ محترمہ مایاوتی نے دو دن قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت گیان واپی مسجد، متھرا کی عیدگاہ اور تاج محل کے معاملے میں لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکا کر اور کشیدگی پیدا کر کے مہنگائی اور بے روزگاری جیسے بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت اپنی نفرت کی سیاست سے ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے عمران خان کے دورے روس کا دفاع کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورے روس کا دفاع کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جس دن وہ روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچیں گے اسی دن روس یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جہاں تک سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورے روس کا تعلق ہے تو میں اس کا دفاع کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دورہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا حصہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح کے بے گناہ اقدام کی سزا دینا انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ روس یوکرین تنازع میں پاکستان اقوام متحدہ کے اصولوں پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی تنازع کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ اسی تنازع میں ایک اور صحافی کے سوال کے جواب میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ عمران خان کے منشور ان کی حکومت کا دفاع نہیں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے خارجہ پالیسی میں جو کیا ہے اس کا اور خاص طور پر ان کے روسی دورے کا دفاع کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس نیوز بریفنگ میں کہا کہ انہوں نے امریکی خارجہ پالیسی کے سربراہ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان تجارتی اور اقتصادی تعلقات پر یقین رکھتا ہے، بھیک پر نہیں۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ تہران میں دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کو اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نئی دہلی کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے ترقی و پیش رفت کی غرض سے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون نیز علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں صلاح و مشورے کو تہران نئی دہلی تعلقات کی فروغ کی علامت قرار دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کو اعلیٰ ہندوستانی حکام سے ملاقات اور تبادلہ خیال کی غرض سے دورے ہندوستان کی دعوت بھی دی، جسے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قبول کر لیا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے قائد نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی کو خطے کو اس قابض حکومت کے حوالے کرنے کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ المسیرہ کے مطابق یمن کی حکومت کے نگران اعلیٰ اور تحریک انصار اللہ کے قائد سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے جمعرات کو صبح اب کے عہدیداروں اور رہنماؤں سے ملاقات میں کہا کہ دشمن یمنی قوم کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی پوری کوشش میں ہیں تاکہ اس کے نتیجے سے خود فائدہ اٹھائیں اور یمنی قوم کو تفرقے سے نقصان پہنچائیں۔ الحوثی نے کہا کہ دشمن نے صاف طور پر کہا ہے کہ جنگ بندی کے سائے میں آئندہ مراحل کے اقدام کی فکر میں ہیں۔ دشمن کی حالیہ سرگرمیاں مختلف مورچوں اور مرحلوں میں اسے ہوئی ناکامی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کو جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ ان کے پٹھوں نے ان کے منصوبے کو صحیح طرح سے لاگو کر دیا ہے تو انہوں نے حضرموت، عدن اور المہرہ میں فوجی چھاونی بنانے کا فیصلہ کیا۔ سید بدر الدین الحوثی نے کہا کہ ہم امریکیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت سے تعلقات کی بحالی خطے کو اس کے حوالے کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے ظلم پر توجہ نہ کرتے ہوئے امریکہ کے دباؤ اور ثالثی سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات بحال کر لیے۔ ان کے اس اقدام کے خلاف عرب و اسلامی ملکوں میں سخت ناراضگی پیدا ہو گئی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک جرم سے تعبیر کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنے میں غاصب صہیونی حکومت کی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کے پوسٹ مارٹم سمیت دسیوں دلائل سے چشم پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیریں ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں سے ذمہ داریوں سے بچنے کی صہیونی فوج کی کوشش نہ صرف یہ کہ ایک ناکام کوشش ہے بلکہ یہ کوشش ایک اور جرم کے مترادف ہے۔ عبری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے غلطی سے اپنے ہی جنگی طیارے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ صہیونی ذرائع بارہا آئرن ڈوم سسٹم کے ناکام ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شمالی مقبوضہ فلسطین کے بعض علاقوں میں خطرے کا سائرن بجنے کے بعد لوگوں سے پناہ گاہوں میں چھپنے کو کہا گیا ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ آئرن ڈوم سسٹم کی غلط شناخت کا نتیجہ ہے۔ وائی نیٹ کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے کے نتیجے میں کوئی نقصان نہیں ہوا، تاہم اسرائیلی فضائیہ اس واقعے کا جائزہ لے رہی ہے۔ شام کے تمام صوبوں میں عرب قبائل نے قومی آشتی سے متعلق حکومت کی کوششوں کی حمایت میں وطن کے نام سے خیمے لگائے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عرب قبیلوں کی جانب سے مختلف صوبوں میں یہ خیمے وطن کے نام سے لگائے گئے ہیں، جس کا مقصد ملک میں قومی آشتی سے متعلق حکومت کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے اور ملک کی تعمیر نو کے عمل کو تقویت پہنچانا ہے۔ اسی اثنا میں عرب و کرد قبائل نے الحسکہ میں زیر قبضہ علاقوں میں مکانات اور بستیوں کی تعمیر سے متعلق ترکی کے منصوبوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ان قبائل نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ علاقے میں آبادی کا نقشہ تبدیل کرنے کے مقصد سے ترکی کے حملوں اور شامی پناہ گزینوں کو بسانے کے لیے سازشی مکانات کی تعمیر کے منصوبے پر عمل رکوائیں۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے ماسکو کے خلاف کیے جانے والے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ روس یوکرین کے گندم کی برآمدات کو روک رہا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخا روا نے کہا ہے کہ یوکرین کے گندم کی برآمدات روکنے کے بارے میں کیے جانے والے سارے دعوے صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی برآمدات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور مسائل صرف اس بنا پر پیدا ہوئے ہیں کہ یوکرینی فوج نے بندرگاہوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ ماریا زاخاروا نے کہا کہ روس نے انسان دوستانہ بنیادوں پر یوکرین کے گندم کی برآمدات اور غذائی اشیاء کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی ہے۔ واضح ہے کہ یوکرین گندم اور مکئی برآمد کرنے والا دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ یوکرین جنگ کے بعد ان اشیاء کی برآمدات میں کمی کے بارے میں پیدا ہونے والی تشویش کی بنا پر ان اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے۔ آئی پی ایل میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنس کو 8 وکٹ سے شکست دے کر پلے آف میں پہنچنے کے امکان کو ختم ہونے سے بچا لیا ہے۔ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے انڈین پریمیئر لیگ کے ایک اہم میچ میں گجرات ٹائٹنس نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوور میں 5 وکٹ کے نقصان پر 168 رن بنائے۔ گجرات ٹائٹنس کی طرف سے سب سے 62 رن ہاردک پانڈیا نے بنائے۔ 47 گیندوں میں بننے والے ان کے 62 رن میں 4 چوکے اور 3 چھکے شامل ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کی جوابی بلے بازی میں ہندوستان کے سابق کپتان وراٹ کوہلی فارم میں نظر آئے۔ انہوں نے ٹیم کے کپتان فاف ڈپلیسی کے ساتھ سلامی بازی کرتے ہوئے 115 رن کی شراکت داری قائم کی. کوہلی نے 54 گیندوں پر 8 چوکوں اور 2 چھکوں کے ساتھ 73 اور ڈی پلیسی نے 44 رن بنائے. ڈی پلیسی اور وراٹ کوہلی دونوں کو راشد خان نے آؤٹ کیا. سات صنعتی ملکوں کے اتحادی G7 نے روس پر دباؤ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے یوکرین کو 18 ارب ڈالر سے زائد کی مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکہ، جاپان، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور اٹلی کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے سربراہوں کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ سن 2022 کے دوران یوکرین کے لیے 18.4 ارب ڈالر کی مالی امداد کا بندوبست کیا گیا ہے. G7 کے وزرائے خزانہ کا کہنا ہے کہ وہ روس کے مقابلے میں یوکرین کی حمایت کرتے رہیں گے اور ضرورت پڑنے پر مزید اقدامات بھی انجام دیں گے. اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ نے حزب اللہ کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. امریکہ کی وزارت خزانہ نے جمعرات کو حزب اللہ لبنان کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ وزارت خزانہ کے اثاثے کو کنٹرول کرنے والے شعبوں نے لبنانی تاجر احمد جلال رضی عبداللہ، ان کے 5 اسسٹنٹ اور عراق و لبنان میں ان کی 8 کمپنیوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. اس بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حزب اللہ آمدنی اور تجاری سرمایہ کاری کے لیے قانونی کمپنیوں کا سہارا لے رہا ہے. امریکہ نے لبنان کے کئی بینکوں اور شخصیتوں پر بھی حزب اللہ کے ساتھ تعلقات کے الزام میں پابندیاں عائد کی ہیں. امریکہ نے یہ فیصلہ ایسی حالت میں لیا ہے کہ حزب اللہ لبنان میں عوامی مقبولیت کی حامل ایک اہم سیاسی پارٹی ہے. لبنان میں سیاسی مبصرین بارہا امریکی اقدامات کی مذمت کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا لبنان میں امن و پائیداری نیز خطے میں دہشت گرد و انتہا پسند گروہوں کے خلاف جد و جہد میں اہم کردار رہا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین، آپ سب جانتے ہیں، خبروں میں سنتے آ رہے ہیں کہ امریکہ نے حزب اللہ کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. اسی تناظر میں ہم نے ممتاز تجزیہ نگار نوید حیدر تقوی صاحب سے گفتگو کی ہے. لیجئے، آپ بھی سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. امریکہ نے حزب اللہ کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. امریکہ کی وزارت خزانہ نے جمعرات کو حزب اللہ لبنان کے خلاف نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. فارس نیوز ایجنسی نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ وزارت خزانہ کے اثاثہ کو کنٹرول کرنے والے شعبے نے لبنانی تاجر احمد جلال رضی عبداللہ، ان کے 5 اسسٹنٹ اور عراق و لبنان میں ان کی 8 کمپنیوں کو پابندی کی فہرست میں شامل کیا ہے. اس بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حزب اللہ آمدنی اور تجارتی سرمایہ کاری کے لیے قانونی کمپنیوں کا سہارا لے رہا ہے. امریکہ نے لبنان کے کئی بینکوں اور شخصیتوں پر بھی حزب اللہ کے ساتھ تعلقات کے الزام میں پابندیاں عائد کی ہیں. امریکہ نے یہ فیصلہ ایسی حالت میں کیا ہے کہ حزب اللہ لبنان میں عوامی مقبولیت کی حامل ایک اہم سیاسی پارٹی ہے. لبنان میں سیاسی مبصرین بارہا امریکی اقدامات کی مذمت کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کا لبنان میں امن و پائیداری نیز خطے میں دہشت گرد و انتہا پسند گروہوں کے خلاف جد و جہد میں اہم کردار ہے. مزاحمتی مورچوں کے اہم رکن کی حیثیت سے حزب اللہ لبنان کا امریکی صہیونی کرتوتوں اور سازشوں سے نمٹنے میں نہایت اہم اور مؤثر کردار ہے، اور حالیہ پارلیمانی انتخابات میں امریکہ کی تمام تر سازشوں اور مداخلتوں کے باوجود حزب اللہ نے قابل توجہ کامیابی حاصل کی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے، اور حزب اللہ کی لبنان اور علاقے میں بڑھتی ہوئی مقبولیت سے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت خوف کا شکار ہیں، اور حزب اللہ کو کسی نہ کسی طریقے سے مثلا گوشہ نشین کرنے کی یہ ناکام کوششیں کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہم نے گزشتہ کئی سالوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ جتنی زیادہ حزب اللہ پر پابندیاں یا انہیں دباؤ میں رکھنے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، اتنی ہی زیادہ حزب اللہ جو ہے وہ مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچتی ہے۔ اور حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں سید حسن نصر اللہ، عرب دنیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور جب حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کوئی خطاب کرتے ہیں تو ان کے اس خطاب کو دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے سنتے ہیں، حتیٰ کہ عرب ممالک میں جہاں پر سیاسی اعتبار سے، میڈیا اعتبار سے بڑی قدغنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک میں بھی حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے سربراہ کے خطاب کو وسیع پیمانے پر پذیرائی ملتی ہے، اور جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ عالم اسلام، علاقے اور دنیا میں ایک مقبول ترین لیڈر شمار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کے بیانات ہوتے ہیں، ان کے خطاب جو ہوتے ہیں، ان کا محور بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی سازشوں سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ مزاحمت کے فرنٹ لائن پر ہونے کے اعتبار سے حزب اللہ جو ہے وہ ہمیشہ غاصب صہیونی حکومت کے مفادات کو خطرے سے دوچار کرتی رہی ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت حزب اللہ لبنان کو اپنے لیے ایک ڈراؤنا خواب سمجھتی ہے، اور حزب اللہ نے ہمیشہ فلسطینیوں کے دفاع میں، لبنانی عوام کے دفاع میں غاصب صہیونی حکومت کو ناک و چنے چبوائے ہیں، اور حزب اللہ کی یہی مقبولیت، یہی مزاحمت جو ہے آج سبب بنی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گوشہ نشین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لبنان میں عوامی سطح پر جو حزب اللہ کو مقبولیت مل رہی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے یہ انتخابات ہوں یا اس سے پہلے ہونے والے پارلیمانی انتخابات ہوں، لبنان میں صدارتی انتخابات ہوں یا لبنان میں کونسل اور بلدیاتی انتخابات ہوں، حزب اللہ لبنان کی مقبولیت، اس کی حمایت اور اس کے اتحادی جو ہوتے ہیں، جو حزب اللہ کے ساتھ الائنس بناتے ہیں، ان کو وسیع پیمانے پر عوام میں پذیرائی ملتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لبنان میں حزب اللہ نے اپنے عوام کو کبھی بھی جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیا، کبھی بھی عوام کو جو ہے وہ تنہائی کا شکار نہیں ہونے دیا، بلکہ جب بھی کوئی ملک میں کوئی مشکل وقت آیا ہے، حزب اللہ جو ہے بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ اور ہم نے دیکھا کہ توانائی کا بحران ہو، اس کے علاوہ جو لبنان میں معاشی بحران ہو، اس کے علاوہ لبنان میں اور کسی قسم کی کوئی مشکلات ہو، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ کے نوجوان اور حزب اللہ کی جو قوت ہے وہ ہمیں مثلا نظر آتی ہے، اور حزب اللہ کے جوان جو ہیں وہ عوام میں گھل مل جاتے ہیں۔ تو یہ امریکہ جو ہے، غاصب صہیونی حکومت جو ہے، یہ انہی چیزوں سے خوف زدہ ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حزب اللہ کی مقبولیت میں جو ہے وہ روز افزون اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے مختلف بہانوں سے، مختلف جو ہے وہ چالوں سے، مختلف سازشوں سے وہ حزب اللہ کی مقبولیت کے آگے دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حزب اللہ جب اس پر سخت وقت آتا ہے اسی وقت یہ روشن ستارے کی طرح جو ہے وہ جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اللہ کے مخلص بندوں کی نشانیاں بھی یہی ہیں کہ جب ان پر کوئی سخت یا کڑا وقت آتا ہے تو وہ آزمائش کی گھڑی کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں، تو حزب اللہ کی مثال بھی یہی ہے، اور حزب اللہ ان پابندیوں سے یا اس سے پہلے جو پابندیاں لگائی گئیں ان سے، حزب اللہ کے سربراہ پر جو پابندیاں لگائی گئیں اس سے کبھی بھی خائف نہیں رہی، بلکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ان مشکلات کے باوجود جو ہے وہ سرخرو رہی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ جو ہیں وہ امید کی ایک کرن ہے عرب دنیا کے لیے، عالمی مثلاً عالمی برادری کے لیے، علاقائی مثلاً سطح پر، بین الاقوامی سطح پر، اور سب ان کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور امریکہ کی اس قسم کے مثلاً حرکتوں اور اونچے ہتھ کنڈوں سے حزب اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ حزب اللہ روزانہ جو ہے اور زیادہ قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے گی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا پانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دولت دارین ہے ہم کو غم عشق نبی، عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با، مجھ کو قسمت نے منصب دیا ہے ایسا با، یعنی محبوب خدا کی مدح خوانی مل گئی، یعنی محبوب خدا کی مدح خوانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل
گئی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، با سید کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 اردو بہشت، 18 شوال اور 20 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ شوال سن 598 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین محمد بن ادریس ہلی کی وفات ہوئی۔ آپ سن 543 ہجری قمری میں عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر کوفے اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ ابن ادریس نے بچپن ہی سے قرآن کریم اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور جوانی ہی میں آپ نے علم فقہ میں کمال حاصل کر لیا۔ آپ کا کہنا تھا کہ صحیح راہ کے انتخاب کے لیے ہر انسان کے پاس فکر و شناخت کا ہونا ضروری ہے، اور جس نے اس نعمت یعنی فکر و شناخت سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے خدا کی نعمتوں کو جھٹلایا ہے۔ اس بنا پر ان کے معاصر اور بعد میں آنے والے علماء نے فقہ اسلامی کو آگے بڑھانے اور آزادی فکر کی ترغیب دلانے پر ان کی تعریف کی ہے۔ ابن ادریس کی کتابوں میں سرائر قابل ذکر ہے۔ یہ کتاب اسلامی کتب میں ایک اہم ماخذ شمار کی جاتی ہے۔ بیس مئی سن 1506 عیسوی کو مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس کا انتقال ہوا۔ وہ 1451 عیسوی میں اٹلی کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی انہیں بحری سفر کا شوق تھا۔ کولمبس نے بچپن سے ہی ہندوستان کی دولت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لہذا انہوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کرنے کے لیے 3 اگست 1492 کو 3 چھوٹے جہازوں کے ساتھ اپنے بحری سفر کا آغاز کیا۔ 12 اکتوبر 1492 کو وہ جزائر بہاماس کے مقام سان سلواڈور پہنچ گئے، جو امریکہ میں ان کا پہلا قدم تھا، لیکن وہ اسے ہندوستان ہی سمجھتے رہے۔ کولمبس کو اپنی زندگی کے آخر تک اس حقیقت کا علم نہ ہو سکا کہ جس جگہ انہوں نے قدم رکھا ہے وہ ہندوستان نہیں بلکہ ایک اور ہی دنیا ہے۔ May 17, 1799 کو فرانس کے مشہور افسانہ نگار آنڈرے دی بلزاک پیدا ہوئے۔ انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر 1820 میں وکالت چھوڑ کر افسانہ نویسی شروع کر دی۔ بلزاک نے اپنی اکثر تخلیقات میں اپنے زمانے کے سماجی حالات کی عکاسی کی ہے۔ May 1254 کو معروف مسلمان فقیہ اور عالم مرزا حسین نوری ایران میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی تمام تر توانائی اور محنت علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے اور حدیثوں کو جمع کرنے میں صرف کی، اور بہت جلد اسلام کے بزرگ محدثوں میں شمار ہونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے تصنیف و تعلیم کا کام شروع کیا۔ آپ کی کتابوں میں اخبار حفظ القرآن، شاخ طوبہ اور اسلامی رہنماؤں کی تاریخ ولادت کے بارے میں ایک کتاب کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ May 1902 کو کیوبا نے اپنی آزادی اور جمہوریت کا اعلان کیا۔ کیوبا 1898 تک اسپین کی ایک کالونی تھا، مگر امریکہ نے اسپین کو باہر نکالنے کے لیے کیوبا کے عوام کی آزادی کی تحریک کی حمایت کے بہانے خود اس ملک میں اسپین کی جگہ لے لی۔ 4 سال بعد یعنی 1902 میں امریکی افواج اس ملک سے نکل گئیں اور کیوبا خود مختار ہو گیا۔ اس کے باوجود کیوبا کے داخلی امور میں امریکی مداخلت کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ آخر کار 1959 میں فیڈرل کاسترو کے برسر اقتدار آنے کے بعد کیوبا سے امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا، اور کاسترو حکومت کے خلاف امریکہ نے دشمنانہ پالیسی اختیار کی۔ May 31, 1361 کو اسلامی انقلاب کی ایک اہم اور نمایاں شخصیت اور اس وقت کے ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کی اسپیکر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اسلامی آزاد یونیورسٹی کی تشکیل کی تجویز پیش کی۔ شروع میں اسلامی آزاد یونیورسٹی کی تشکیل کا نظریہ یونیورسٹیوں سے وابستہ افراد اور اس کے بعد اقتصادی کونسل میں اس یونیورسٹی کی تشکیل کا منصوبہ پیش کیا گیا، جسے کونسل کی منظوری مل گئی۔ یہ منصوبہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے یونیورسٹی کی تشکیل کی پہلی مدد کے طور پر ایک رقم اس یونیورسٹی کو دی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے May 1361 کی آخری نماز جمعہ میں اسلامی آزاد یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا، اور 27 خرداد 1361 کو اس یونیورسٹی کا باضابطہ طور پر قیام عمل میں آیا۔ اسلامی آزاد یونیورسٹی ایران کی سب سے بڑی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، جس میں سینکڑوں مضامین میں دسیوں ہزار طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ انشاءاللہ پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت و خوش ہوں گے.
جی ہاں بالکل, ہمیشہ کی طرح باجی بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ ہمارے سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. بہرحال جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ ترقی و پیش رفت کے لیے کن وسائل اور امکانات کی ضرورت ہوتی ہے, کن ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے, تو بہرحال اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے, علم کی دولت سے اسے نوازا ہے, لہٰذا اپنے تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ کر ترقی و پیش رفت باجی حاصل نہیں کی جا سکتی.
ترقی و پیش رفت رہے ایک طرف کچھ بھی حاصل نہیں ہونے پا.
بالکل ایسا ہی ہے,
بالکل بھی نہیں ہونے پا.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی تحرک اور جو ہے اس کے اندر تبدیلی آئے تو یقینی طور پر کچھ نہ کچھ انسان کو کرنا ہوگا, اور اگر صرف بیٹھ کر نالہ و گریہ و فریاد سے جو ہے کام چلنا ہوتا تو ابھی تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. لیکن خدا خود یہ چاہتا ہے کہ بندہ متحرک ہو اور اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آرام و سکون اس کے تحرک کی وجہ سے ہی آتا ہے. خود باجی یہ جو عبادات ہیں ہماری اللہ کی طرف سے جو ہم پر فرض کی گئی ہیں یہ بھی ہمیں تحرک سکھاتی ہیں, یہ بھی ہمارے اندر ایک تبدیلی کا رجحان لے کے آتی ہیں. مثلا نماز ہے, نماز سے پہلے وضو کرنا ہے آپ نے, آپ نے جناب علی ہاتھ دھونے جو مثلا مخصوص عمل ہے وہ انجام دینا ہے, اس کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو کھڑا ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی آنکھ سے بس اٹھے اور کہے اللہ اکبر, ایسی جو ہے وہ دعا بھی ایسی نماز بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. لہذا خود خدا کا یہ ارادہ ہے کہ بندہ متحرک ہو, اور اس کی مشق کے لیے اللہ نے جو ہے وہ قواعد و ضوابط اور نظم جو ہے وہ منظم کیا ہے. میرے خیال سے اب آپ یوں انگلی سے اشارہ کر رہی ہیں کہ بات ختم کروں کہ زیادہ جو ہے وہ لمبی گفتگو نہ ہو جائے.
صحیح کہہ رہے ہیں, جو ہے گفتگو بھی واقعی میں بڑی اچھی ہوتی ہے اور ہمارے سامعین اور میں تو بہت ہی محظوظ ہوتی ہوں آپ کی گفتگو سن کے.
بہت شکریہ.
واقعی میں خدا بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تیرے کام میں حرکت ہوگی تو میں بھی تیرے کام میں برکت.
بے شک بے شک. از کے ایک مثال ہے
فارسی کی,
جی فارسی
از تو حرکت ازمان برکت.
جی ہاں بالکل ایسا ہی.
جی ہاں چلے سامعین کو اب زیادہ انتظار نہیں کرواتے اور اب یہاں پر ہم ان کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو.
نہیں نہیں نہیں, اجازت میری کیا, آپ تو کافی دیر سے یہ کوشش کر رہی ہیں کہ میں زیادہ حائل نہ ہوں سامعین کے درمیان.
نہیں آپ ماشاء اللہ سینئر ہیں اور ہم کہاں جونیئر. چلیں سامعین یہاں پر جی ہاں دوستوں کے خطوط و پیغامات کو شامل کرتے ہیں اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر اعظم گڑھ سے نیاز علی انصاری صاحب. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے, آواز کی کیفیت معمول کے مطابق ہے. ریڈیو سے تو اب مقامی ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات بھی پہلے کی طرح صاف سنائی نہیں دیتی. آپ کا ریڈیو اسٹیشن تو ہزاروں کلومیٹر دور سے ہمارے لیے پروگرام نشر کر رہا ہے. صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں. جیسے ہی ریڈیو تہران کی نشریات کا وقت آتا ہے قرآن پاک کی دل نشین تلاوت دل کو قرار عطا کرتی ہے. تلاوت کے بعد عام فہم ترجمہ قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے. ویسے یہاں ضروری ہے کہ میں ماہ رمضان میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے بارے میں بھی ذکر کرتا چلوں. یہاں بہر قرآن کا ذکر کروں گا جس کو سن کر قرآنی مفاہیم سے آگاہی حاصل ہوئی اور آیات و روایات کی روشنی میں آیات قرآنی پر غور و فکر کا موقع ملا. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والی خبریں، سیاسی اور عالمی و علاقائی حالات پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی معیاری ہوتے ہیں۔ عالمی یوم قدس کے موقع پر ریڈیو تہران نے بہت ہی جانکاری والے پروگرام پیش کیے ہیں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ
جناب نیاز علی انصاری صاحب، اعظم گڑھ اتر پردیش ہندوستان سے آپ نے یہ پیارا اچھا اور نہایت ہی منظم خط ارسال کیا۔ بہرحال جہاں تک سوال ہے ریڈیو کی آواز کا، تو باجی اس حوالے سے ہمارے سامعین اکثر و بیشتر جو ہے وہ تھوڑی بہت شکایت کرتے ہیں، لیکن ہماری جتنی بھی جو ہے وہ فنی عملے کی کوششیں ہیں وہ بروئے کار لاتے ہیں کہ آواز کی کیفیت سامعین تک صحیح پہنچ جائے۔ تو بہرحال کہیں اتار چڑھاؤ آواز میں کبھی کبھی رہتا ہے، لیکن آواز جو ہے وہ قابل سماعت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ چھوٹا سا نشر کروں۔ ایک ہمارے ریڈیو کے سامع پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ جب ریڈیو بالکل صاف سنائی دیتا ہے تو مجھے مزہ نہیں آتا، جب اس کے اندر خرخراہٹ اور جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی
نوائز وغیرہ ہوتی ہے
تو کہتے ہیں مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ جب میں ریڈیو کو یوں کرتا ہوں، ٹیڑھا کرتا ہوں، سیدھا کرتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ آواز جو ہے مجھے بڑی جو ہے نا وہ بھاتی ہے۔ بہرحال وہ اپنی ان کی رائے تھی، ان کی بات ہے، لیکن ہم اس کی تائید نہیں کریں گے۔ لیکن آواز کو صاف ہونا چاہیے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو وہ شور کے ساتھ آواز کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اس سلسلے میں اپنی جو ہے وہ کوششوں کو جاری رکھیں گے۔ صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والوں کا جس دل نشین انداز سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے ہماری تینوں وقت کی نشریات جو ہے قرآن آیات سے شروع ہوتی ہیں، ترجمے سے شروع ہوتی ہیں، نعت رسول مقبول پروگرام میں شامل رہتی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اسلامی اسلوب کے ساتھ جو ہے وہ نشریات کو پیش کیا جائے۔ اور میں بارہا اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ یہی امر ریڈیو اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات کا ترہ امتیاز ہے کہ جو ہمیں دوسرے ریڈیو اسٹیشن یا ٹی وی اسٹیشن پر جو ہے وہ دیکھنے اور سننے کو نہیں ملتا۔ اور یہی چیز سامعین کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے ناظرین اور سامعین ہیں کہ جو ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات کو پسند کرتے ہیں اور اس کو لائک کرتے ہیں۔ اور اب بہت سے میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جہاں پر صرف سحری ٹی وی ہی چلتا ہے۔
جی ہاں جی،
وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی دوسرے ٹی وی اسٹیشن کو اپنے گھر میں نہیں لے کر آتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے صاف ستھرے اور جو ہے
معیاری پروگرام ہوتے ہیں،
جس میں جو ہے وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، جبکہ بہت سے ٹی وی اسٹیشنوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ بے حیائی بھی کبھی جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے کہ جو قابل برداشت جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ پروگراموں کو سننے، پسند کرنے کا، اور عالمی یوم القدس کے حوالے سے بھی آپ نے جو ہے وہ پروگراموں کو پسند کیا۔ عالمی حالات، علاقائی حالات پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور نہایت ہی شستہ رفتہ اور بہترین انداز میں لکھے جانے والے خط پر ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باجی ویسے کبھی کبھی گفتگو کے اندر جو ہے وہ فارسی کلمات جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اس پر بھی ہم سامعین سے معذرت
خواہ ہیں، کیونکہ ایکچولی بات یہ ہے حسین صاحب کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم وہاں کے پلے بڑے ہیں سب، اور آپ تو ہیں ہی ماشاء اللہ وہاں کے، تو آپ تو استاد ہیں ان چیزوں میں، لیکن میں اگر واقعی میں اگر مجھ سے کوئی اگر کوتاہی ہمارے سامعین اگر سنتے ہیں تو میں ان سے واقعی میں معذرت خواہ ہوں اس وجہ سے۔
بالکل نہیں، بلکہ یہ آپ کی ایک محبت اور آپ کی ایک کاوش کہ آپ جو ہے وہ ایرانی زبان ہونے کے باوجود اردو پر آپ کو جو تسلط اور جو آپ کو جو ہے وہ مہارت ہے وہ قابل قدر ہے، اور ہم تو کبھی کبھی دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ نہایت سخت تلفظ بھی آپ جو ہے وہ نہایت بہترین انداز سے جو ہے وہ
پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، سامعین پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے گلشیر نیازی نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات وقت نکال کر پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں۔ ویسے ریڈیو تہران کی نشریات برسوں سے سن رہا ہوں، لیکن آج کی میڈیا سروسز میں ریڈیو کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ریڈیو عوامی سطح پر معلومات کی فراہمی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ریڈیو تہران کی روایتی نشریات دل کو بھاتی ہیں، اس کی وجہ اس ریڈیو اسٹیشن سے حقیقت پر مبنی خبریں اور تبصرے اور تجزیے ہیں۔ میں بھی کسی صحافت کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ایک سچی خبر کے کیا معیار ہوتے ہیں، اس لیے مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ریڈیو تہران صحافتی معیار کے مطابق اپنی پیشہ وارانہ خدمات پیش کر رہا ہے۔ ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام ہوں یا سماجی و مذہبی پروگرام، سب کا معیار بہت ہی اچھا اور سامعین پسند کرتے ہیں۔ بہرحال ایک بات جس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ریڈیو تہران اپنے سامعین سے رابطوں کو مزید بڑھائے تاکہ سامعین زیادہ سے زیادہ ریڈیو تہران سے مزید آشنا ہوں۔
جی جناب، گلشیر نیازی صاحب ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے اور ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کو آپ نے سراہا ہے اور میڈیا سروسز کے حوالے سے بھی اپنی رائے جو ہے وہ دی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ریڈیو کو وہ مقام نہیں دیا جا رہا کہ جو اس کا مقام ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس قدر باجی ٹی وی چینلز زیادہ ہو گئے ہیں، اس قدر جو ہے وہ نیوز چینلز زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں کا زیادہ تر رجحان اور توجہ جو ہے وہ ٹی وی کی طرف جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن ریڈیو کی حقیقت، ریڈیو کی جو افادیت اور اس کی اہمیت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس کو آج پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی جو ہے ایک حیثیت دی جاتی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک ہے، جہاں پر تمام تر ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن وہاں کا جو سربراہ مملکت ہے وہ ہفتے میں یا دو ہفتے میں ریڈیو سے نشری خطاب کرتا ہے۔
جی ہاں، یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے۔
وہ ٹی وی سے نہیں کرتا، ریڈیو سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈیو کی آواز جو ہے وہ ہر جگہ رسا ہے، پہنچ جاتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ ٹی وی کا اینٹینا نہیں پہنچتا، آپ کا کیبل نہیں پہنچتا، لیکن ایک چھوٹا سا ریڈیو جیب میں رکھا ہو تو آپ اس کو آن کریں تو وہ فوراً آواز جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے۔ لہٰذا ریڈیو کی افادیت، اہمیت اور اس کی جو ایک طریقے سے افادیت ہے، اس سے کوئی انکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا، بلکہ انٹرنیٹ پر تو بہت سے ٹیلی ویژن جو ہیں وہ ریڈیو کے حوالے سے جو ہے وہ نشریات اپنی نشر کرتے ہیں، یعنی وائس کے اندر اپنی نشریات نشر کرتے ہیں۔ برحال اس حوالے سے آپ نے اپنی رائے دی، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور روایتی نشریات جو ہمارے یہاں سے نشر ہوتی ہے اور ہم اس میں خاص خیال رکھتے ہیں، حقیقت پر مبنی خبریں، تبصرے، یہ ہمارا طرز امتیاز ہے۔ باجی حقیقت یہ ہے کہ اس قدر منحرف کر دیا گیا ہے میڈیا کو کہ اس کے اندر اتنا پیسہ آ گیا ہے، اتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر سیاست آ گئی ہے کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ میڈیا کو خرید لیتے ہیں۔ آج حقیقت بیان کرنا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن، ہم یہاں پر انہی خبروں کو منعکس کرتے ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، اور غیر حقیقت اور جھوٹی خبریں اور کسی قسم کی پروپیگنڈا خبروں سے ہم اجتناب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں سامعین ناظرین ریڈیو تہران اور ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمیں ارسال کیا۔ جہاں تک آپ نے جو ہے وہ رابطے کی بات کی، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سامعین سے زیادہ رابطہ کریں، اور سامعین بھی جو ہے وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اس حوالے سے واٹس ایپ گروپ موجود ہے، ای میل موجود ہے، ٹیلی فون موجود ہے، فیکس موجود ہے، سامعین ہر طریقے سے، ہر ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ جب سامعین ہم سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں، میں بھی یہاں پر تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ایک بار پھر کہ وہ اتنا وقت نکالتے ہیں اور ہمیں اپنے خط ارسال کرتے ہیں اور اپنی آرا سے ہمیں باخبر کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بھی ہم بڑھاتے رہیں گے، اور اسی کو ٹو بی کنٹینیوڈ اگر رکھا جائے تو میری نظر میں بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنے سامعین یا ناظرین جو کوئی بھی ان کی آرا کا ہمیں مزید انتظار رہتا ہے، شدت سے انتظار رہتا ہے۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر حیدرآباد سے محترمہ صنوبر فاطمہ صاحبہ نے۔ لکھتی ہیں، یونیورسٹی مصروفیات کی وجہ سے کچھ عرصے ریڈیو تہران سے دور رہی، جس کی وجہ سے آپ کو خط و پیغام وغیرہ بھی ارسال نہیں کر سکی۔ ماہ رمضان میں ریڈیو تہران کی نشریات سننے کا بھرپور موقع ملا۔ ماہ رمضان میں نشر ہونے والے تمام پروگرام بہت ہی اچھے رہے، لیکن مجھے آپ لوگوں سے ایک شکایت ہے۔ شکایت بھیجیے انہوں نے، آپ نے پورے ماہ رمضان المبارک میں پروگرام بزم دوستان نشر نہیں کیا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا چاہیے تھا، کیونکہ سامعین دیگر پروگرام کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب پروگرام کو بھی سننا چاہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے بعد بزم دوستنا پروگرام سنا بہت ہی اچھا لگا. بہن ناہید انوری اور بھائی حسین تقوی نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں عید الفطر کی مناسبت سے بزم دوستنا پروگرام پیش کیا اور سامعین نے بھی محبت بھرے آڈیو پیغامات ارسال کیے جن کو سن کر بہت ہی اچھا لگا.
میرے خیال سے آپ یہ چاہ رہی ہوں گی خط کو میں نیچے سے شروع کروں.
نہیں نہیں نہیں, آپ جہاں سے شروع کرنا چاہیں ہم راضی ہیں, ایسا نہ کہیے گا کیونکہ میرا نام اور آپ کا نام انہوں نے لیا سنوبر بہن نے, تو ہم بھائی کہیں گے نہیں ابھی نیچے سے شروع کریں.
جی جی جی, محترمہ سنوبر فاطمہ صاحبہ حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ارسال کیا. بہرحال باجی یونیورسٹی کی تعلیم بہرحال سخت ہوتی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی مصروفیات کی وجہ
سے
جو ہے وہ کہا کہ میں کچھ عرصے ریڈیو تہران سے دور رہی اور نہیں سن سکی. بہرحال جہاں تک انسان کی تعلیم تربیت ترقی و پیش رفت کا تعلق ہے اس میں جو ہے انسان کو کسی بھی چیز سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور اپنے مشن اور اپنی جو اس کا ہدف ہے اس کے لیے انسان کو جتنی بھی محنت کرنی چاہیے وہ کم ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی باتیں ہم سے شیئر کیں, اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا کہ اچھا موقع ملا کہ ریڈیو تہران سے ماہ مبارک کے رمضان کے پروگرام آپ نے پابندی کے ساتھ سنے. آپ کی یہ شکایت بجا ہے لیکن باجی ہماری بھی مجبوری ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پروگرام نشر کیے جا رہے تھے ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام ان کو ہم بیچ میں بستن روک نہیں سکتے,
شیڈول کچھ اس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا کہ اس پروگرام کے لیے
جگہ نہیں رہی تھی اور وہ ٹائمنگ بھی جو ہے وہ محدود ہوتا ہے, اس لیے جو کچھ پروگرام تھے ہمارے روٹین کے ان کو ہم نے جو ہے وہ حذف کیا. اور ماہ مبارک رمضان میں جب سامعین کی طرف سے ایک جو ہے وہ شوق اور دلچسپی کا ان پروگراموں میں جو ہے مشاہدہ کیا گیا تو ہم نے جو اپنے روٹین کے پروگرام تھے ان کو حذف کر کے ماہ مبارک کے رمضان کے پروگراموں کو نشر کیا. اور باجی 90 پروگرام نشر کیے ہیں اس مرتبہ ماہ مبارک, ہر سال نشر ہوتے ہیں پروگرام لیکن اس سال جو ہے اس کا دورانیہ بھی بڑھایا گیا,
تعداد زیادہ تھی,
اس میں جناب علی دعا, اس میں تواشی, اس میں جناب علی جو مثلاً دعائیں شامل کی گئی تھیں, اور یہ تمام چیزیں سبب بنی کہ پروگرام کا دورانیہ بڑھ گیا. اس وجہ سے جو ہے کچھ پروگراموں کو حذف کرنا پڑا اور انہیں میں سے پروگرام بزم دوست. بہرحال کوشش کریں گے کہ آئندہ کچھ ایسی گنجائش نکالی جائے کہ پروگرام بزم دوستاں جو ہے وہ جو ہے وہ حذف نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا کہ اس حوالے سے آپ نے اپنے احساسات کی ترجمانی کی اور ساتھ ہی ساتھ عید الفطر کے پروگراموں کو آپ نے پسند کیا. بہرحال ناہید انوری بہن پروگرام بزم دوستاں میں آئی ہیں اور میرے خیال سے وہ چھا گئی ہیں,
لہٰذا
جو ہے کیا نام اس کا, اس لیے کہ جو بھی خط آتا ہے اس میں بلکہ ایک پیغام بھی انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس کو ہم لے کے جائیں گے, اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ کافی تعریف.
بہت بہت شکریہ سامعین کی ذرا نوازی, میں اس لائق نہیں ہوں میرے بھائی, بہت بہت شکریہ آپ تمام
سامعین کا سے جو ہے دوستوں نے بھی بہت محنت سے جو ہے وہ خط لکھا ہے. بہرحال محترمہ سنبر فاطمہ بہن نے بھی بہت محنت سے خط لکھا ہے, اس لیے ہم نے پورا خط پروگرام میں شامل کر لیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے لیے وقت نکال کر یہ خط ارسال کیا. بہن ناہید انوری, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, لہذا اب ہم سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے, تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ جوان, دشمن سے جنگ شروع کرنے کا امکان چھین لیا ہے, دشمنوں کے اندازوں کی غلطی سے غافل نہیں جنرل سلامی. روزنامہ قدس, قطر وزیر برائے ثقافتی امور نے تہران کی کتابوں کی بین الاقوامی نمائش کا معائنہ کیا، اور روزنامہ سبا فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو رکنیت کی مخالفت پر ترکی کا فیصلہ اٹل ہے اردوغان، اور لیجیے اب اخبارات کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔ روزنامہ ہمشہری، ایران کے بارے میں سلطان عمان کا حکومتی فرمان، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے عمان کے سلطان حیثم بن طارق نے حکومتی فرمان جاری کر کے ایران اور عمان کے مابین بحری نقل و حمل کی مفاہمت کو نافذ کر دیا۔ دونوں ممالک نے اس سلسلے کے تعاون پر 8 دسمبر 2019 کو اتفاق کیا تھا۔ عمان کے جرائد نے بھی اس خبر کے ساتھ ساتھ اعلان کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کے ادارے اور ایکسپورٹ فنڈ کے نمائندوں کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی تجارتی وفد نے مسقط کا دورہ کیا، جہاں دونوں ممالک کے تجارتی تعاون اور مواقع کا جائزہ لیا گیا۔ ایران کے تجارت کے توسیعاتی ادارے کے سربراہ علیرضا پیمان پاک نے بھی، جو اس وقت مسقط میں ہیں، بحری نقل و حمل کی مشترکہ کمپنی کی تشکیل پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علاقائی ٹرانزٹ کے شعبے میں دو اور چند طرفہ تعلقات میں اضافہ کر کے اس معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے علاقے کی 1500 ارب ڈالر کی تجارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک محفوظ ٹرانزٹ راستے کے طور پر اس تجارت کو مزید فروغ دینے میں مزید گہرا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ رائل یوم، کیا بش جونیئر کا یہ بیان کہ عراق پر تباہ کن قبضہ کیا گیا ہے زبان کا پھسلنا تھا؟ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے سابق امریکی صدر جارج بش جونیئر نے ایک اپنے تازہ بیان میں، جو بہت تیزی سے وائرل ہوا، روس کی مذمت کرتے ہوئے غلطی سے یوکرین کے بجائے عراق کہہ دیا، جس سے ان کی عبارت کا مطلب یہ ہو گیا کہ عراق پر ناجائز اور تباہ کن قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔ دراصل یہ زبان پھسلنا نہیں، ان کے لاشعور کی عکاسی تھی۔ اس شخص کو بخوبی علم ہے کہ اس نے 20 لاکھ بے گناہ عراقی شہریوں کو، جن کی نصف تعداد بچوں کی تھی، بین الاقوامی سطح پر مذمت شدہ غیر قانونی ہتھیاروں اور کم افزودہ یورینیم بموں سے نشانہ بنا کر شہید کیا ہے۔ سابق امریکی صدر بش نازی افکار کے مالک ہیں، جس کی تائید ان کے تمام دوستوں، یعنی برطانیہ کے ٹونی بلیئر، اسپین کے آزانار، عراق کے ڈاکٹر چیلبی اور متعدد دیگر افراد کر چکے ہیں۔ ایک دن ضرور آئے گا، اور بش کے لیے تو امید جلد ہے، کہ انہیں جنگی جرائم اور انسانیت سوز مظالم کے جرم میں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ عراقی بچوں کو قتل، اور خواتین کو اس لیے بیوہ کیا گیا کہ عظیم تمدن کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے سے روکنے کے لیے سہنیوں نے احمق امریکی صدر جارج بش کو استعمال کیا۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ نوائے وقت، ہائی پروفائل مقدمات میں تقرر، تبادلوں پر پابندی، سسٹم کو خطرات لاحق، سپریم کورٹ۔ روزنامہ جسارت، عمران خان کو مغربی یہودیوں نے آسمان پر چڑھایا، مولانا فضل الرحمان۔ اور روزنامہ صحافت، گیان واپی مسجد معاملے میں آج غور کرے گی سپریم کورٹ، وارانسی کی سول عدالت میں سماعت پر روک۔ اور روزنامہ راشٹریہ سہارا، موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں؟ تسنیم نیوز، صوبہ مغربی آذربائیجان کے دورے کے موقع پر صدر رئیسی نے اورومسیٹ سیٹیلائٹ کی رونمائی کی، ایرو اسپیس کے شعبے کی متعدد کامیابیوں کا معائنہ۔ صحنی پارلیمانی تحریر ہونے والی ہے، تل ابیب کا بڑا بحران، اور ایک اور رکن کابینہ نے استعفی دے دیا۔ اور وائی جے سی نیوز، ایران میں مکمل طور پر تیار شدہ طیارہ سے مرغ کی رونمائی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ، اور اسی کے ساتھ دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے فعل مستقبل کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنے کے بعد کچھ جملے بنائے تھے اور بات پہنچی تھی زمان و مکان تک. آج کے اس پروگرام میں ہم زمان و مکان کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد زمان و مکان کے لیے فارسی میں کیا بولا جاتا ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. امید ہے کہ آپ آج کا پروگرام بھی بغور سماعت فرمائیں گے. سامعین، آپ جانتے ہی ہیں کہ زمان یا اسم زمان کے جس میں وقت کی قید پائی جاتی ہے، مثلا صبح و شام وغیرہ، اور اسم مکان جس میں جگہ کی قید موجود ہوتی ہے، مثلا گھر، پارک وغیرہ. اب آئیے فارسی میں اسم زمان کے لیے جو لفظ وضع کیے گئے ہیں وہ سماعت فرمائیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی نوٹ کرتے جائیے.
شب، شب.
جی، آپ کے لیے یقیناً یہ معنی آشنا رکھتے ہوں گے، رات.
امشب، امشب.
آج رات یا آج کی رات.
دیشب، دیشب.
کل رات.
روز، روز.
یہ دن کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تھوڑے سے تلفظ کے فرق کے ساتھ.
امروز، امروز.
جی ہاں، یہ آج کے دن پر دلالت کرتا ہے. امروز اس کو اردو میں بولا جاتا ہے.
فردا، فردا.
آنے والی کل. اور اب اس میں مکان.
بالا، بالا.
جی، اوپر، بلندی کے لیے معمولاً بولا جاتا ہے.
پایین، پایین.
نیچے.
در، در.
جی، در بمانے اندر، یعنی اندر کے معنی دیتا ہے.
بیرون، بیرون.
باہر.
شمال، شمال.
جی ہاں، شمال جیسا کہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے.
جنوب، جنوب.
جی، یہ لفظ بھی آپ کے لیے یقیناً آشنا ہے.
شرق، شرق.
جی، یہاں مشرق کو شرق کہا جاتا ہے.
غرب، غرب.
جی، اور مغرب کے لیے آپ نے سنا غرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سامعین، آپ نے یہ الفاظ یقیناً نوٹ کر لیے ہوں گے. اب آئیے آپ کو ہم کچھ جملے بنانا سکھاتے ہیں. سامعین، اور اب کچھ جملے.
امجد فردا خواهد رفت. امجد فردا خواهد رفت.
امجد کل چلا جائے گا.
احمد امروز مدرسه می رود. احمد امروز مدرسه می رود.
احمد آج اسکول جائے گا.
من دیشب به قوم رفتم.
میں کل قم گیا.
من دیشب به قم رفته بودم.
میں کل قم گیا تھا. یہاں آپ نے فرق ملاحظہ کیا کہ من دیشب به قم رفتم، میں کل قم گیا، اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس طرح سے بولا گیا،
من دیشب به قم رفته بودم.
یہاں پر معنی میں تھوڑا سا فرق آ گیا کہ میں کل قم گیا تھا. البتہ یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں، ایک بار پھر یاد آوری کرا دیں آپ کو اس بات کی، کہ یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال کیا جائے گا جملہ میں کل قم گیا تھا یا میں کل قم گئی تھی. جی اگلا جملہ کیا ہے؟
او امشب نخواهد رفت. او امشب نخواهد رفت.
وہ آج نہیں جائے گا یا وہ آج نہیں جائے گی. سامعین اور اب کچھ ایسے جملے بناتے ہیں کہ جن میں اس میں مکان کو مرکزیت حاصل ہے. جی جملہ کیا ہے؟
پارک ملت در شمال تهران واقع می باشد. پارک ملت در شمال تهران واقع می باشد.
پارک ملت یا نیشنل پارک تهران کے شمال میں واقع ہے.
فرودگاه بین المللی در غرب تهران احداث شده است. فرودگاه بین المللی در غرب تهران احداث شده است.
انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا بین الاقوامی ہوائی اڈا تہران کے مغرب میں بنایا گیا ہے.
مصلی بزرگ امام خمینی دو مینار بزرگ دارد. مصلی بزرگ امام خمینی دو مینار بزرگ دارد.
جی سامن مصلی بزرگ امام خمینی یا امام خمینی عیدگاہ, جی اس کے دو بڑے مینار ہیں. سامعین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر آپ سے مزید گفتگو ہوگی. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. آج کے پروگرام میں بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. دور حاضر میں اکثر افراد اور خاص طور سے جوان میاں بیوی کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ نیک اور صالح فرزند کی تربیت کا آغاز کب سے ہونا چاہیے. بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ بچے کے تربیت کے آغاز کے لیے مناسب وقت 6 سے 7 سال کا ہوتا ہے, جبکہ بعض دیگر دانشوروں نے بچے کی پیدائش کے وقت سے اس کی تربیت کیے جانے کو ضروری قرار دیا ہے, اور بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ بچے کی پیدائش کے برسوں قبل سے اس کی تربیت کی راہ ہموار کرنا اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس بارے میں ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ایک حکیم اور دانا سے کسی نے سوال کیا کہ تربیت کا آغاز کس وقت سے کرنا چاہیے. اس نے جواب دیا کہ بچے کی ولادت سے 20 سال قبل سے, اور اگر اس وقت اپنے مقصود کو نہ پہنچ سکے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اور پہلے سے تمہیں شروع کرنا چاہیے تھا. اس حکیم و دانا کا مقصد یہ تھا کہ والدین کو بچے کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے تاکہ لائق فرزند تربیت کر سکیں. سامعین دین اسلام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کی پیدائش اور حتیٰ انعقاد نطفہ سے بھی پہلے اس کی تربیت کے امور پر خصوصی توجہ دی گئی ہے. رسول اکرم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت میں بچے کی تربیت کا آغاز اس کی پیدائش سے پہلے بلکہ شوہر یا بیوی کے انتخاب اور شادی کے وقت سے ہوتا ہے. نسبت لگ جانے کے ساتھ ہی تربیت کا مرکز تقریباً متعین ہو جاتا ہے, اس لیے کہ گھرانہ تربیت کا ابتدائی ماحول سازگار بناتا ہے, اور ظاہر ہے کہ بچہ اپنے رشد و تربیت کا حساس ترین دور گھرانے میں گزارتا ہے. میاں اور بیوی گھرانے کے بنیادی اراکین شمار ہوتے ہیں. بس اگر والدین خود فکری اور معنوی اور روحانی اعتبار سے نیک، شائستہ اور تربیت یافتہ ہوں تو یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کا لائق ہونا کافی حد تک بچے کی تربیت کی ضمانت ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو شادی کے مسئلے میں لڑکے اور لڑکی کے انتخاب میں دقت سے کام لینے پر ہمیشہ تاکید فرمائی ہے۔ رسول اکرم اس بارے میں فرماتے ہیں، اپنے برابر کے گھرانے میں لڑکی دو اور اپنے برابر کے گھرانے سے لڑکی لاؤ، اور اپنے نطفوں کے استقرار کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرو۔ پیغمبر اکرم اور آئمہ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے گھرانے کے بارے میں ایسا ہی کیا، اور شادی کے لیے لڑکی یا لڑکا تلاش کرنے میں باریک بینی سے کام لیا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا واقعہ اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے افراد نے اپنے مختلف اہداف و مقاصد کے تحت بارگاہ رسول میں حضرت فاطمہ سے شادی کی درخواست کی، لیکن رسول اکرم نے یہ فرما کر ہر ایک کی درخواست مسترد کر دی کہ اس بارے میں ہم خدا کے فیصلے کے منتظر ہیں، مگر جب آپ کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب آپ کی خدمت میں فاطمہ سے شادی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے شادمانی اور خندہ پیشانی کے ساتھ فرمایا، اے علی، تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میری بیٹی فاطمہ سے شادی کی درخواست کی تھی، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اس کے بارے میں پوچھا لیکن فاطمہ کے چہرے پر رضامندی کے آثار نظر نہیں آئے، تم ذرا ٹھہرو، ابھی میں واپس آتا ہوں۔ رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کا مدعا اپنی بیٹی کے سامنے رکھا اور اپنی پارے جگر کے چہرے پر خوشی اور شادمانی کے آثار دیکھ کر خود بھی مسرور ہو کر تکبیر کہی اور فرمایا، فاطمہ کا سکوت اور خاموشی ہی رضامندی کی علامت ہے۔ در حقیقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ ایک دوسرے کے لیے کف تھے۔ رسول اکرم نے اس بارے میں جناب ام ایمن سے فرمایا، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی اس کے کف سے کی ہے جو شریف اور دنیا و آخرت میں صاحب عزت اور بارگاہ الہی میں مقرب ہے۔ سامن، معصومین علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے لیے شادی کے مسئلے میں شوہر اور بیوی کے انتخاب کی اہمیت کو ہمیشہ مد نظر رکھا ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے مساوی اور برابر ہونا باہمی مفاہمت اور کنبے کے استحکام کا اہم ترین عامل ہے اور اولاد کی تربیت میں نہایت مؤثر ہے۔ اس کے برخلاف والدین کے مابین عدم تفاہم اس کی تربیت کے گہوارے کو مشکل سے دوچار کر دیتا ہے اور اس کے انحراف اور کجروی کا باعث بنتا ہے۔ سامعین، دین اسلام میں میاں اور بیوی کے برابر ہونے کی مختلف خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں نیک سلوک، ادب و خوش اخلاقی جیسی خصوصیات کی جانب خصوصی طور پہ اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کے صحابی حسین بشار واسطی نے امام سے عرض کی، مولا، میرے ایک عزیز نے میری لڑکی سے شادی کی درخواست کی ہے لیکن وہ بد اخلاق ہے۔ حضرت نے فرمایا، اگر بد اخلاق ہے تو اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی مت کرو۔ سامعین، اسلام میں شادی بیاہ کے لیے بیوی کے انتخاب کی اہمیت شوہر کے انتخاب سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ بچے میں مرد سے زیادہ عورت کا اثر آتا ہے۔ رسول اکرم نے عورت کے انتخاب کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنی اولاد کو کس نسل و نیات کا حامل بنانے کے خواہاں ہو، اس لیے کہ اولاد میں گھرانے کا اثر آتا ہے۔ حضرت رسول اکرم شادی بیاہ کے مسئلے میں عورت کے انتخاب کی ترجیح کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے نطفوں کے لیے مناسب عورتوں کا انتخاب کرو۔ رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں اولاد کی تربیت سے پہلے اس کی تربیت کی راہ ہموار کرنے کی مناسب اور اچھی روشوں میں سے ایک والدین کے آپس کے اچھے روابط، اچھی معاشرت اور ایک دوسرے سے مہر و محبت ہے۔ والدین کے مابین اچھے روابط، اولاد کی جانب سے والدین کے خصوصی احترام اور ان کا کہنا ماننا اور ان کے مطیع ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے بچے جب جوان ہو کر شادی بیاہ کرتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی خوشی اور سکون و آرام کے ساتھ گزرتی ہے۔ سامن، اخلاقی اور دینی تعلیمات اور عقائد بھی اولاد کی تربیت میں اہم کردار کے حامل ہیں۔ شادی سے قبل لڑکے اور لڑکی اخلاقی اقدار سے اپنے آپ کو جس قدر آراستہ کریں گے، شادی کے بعد ان کی اولاد کی تربیت میں یہ اخلاقی صفات اتنے ہی مؤثر ثابت ہوں گی۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ لوگ اپنا شریک زندگی اپنی طرح انتخاب کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور اس مشابہت کے معیارات میں زیادہ تر مذہبی اور ثقافتی اعتقادات، نیز سماجی اور گھرانے کے طور طریقے اور اقدار شامل ہوتے ہیں۔ حقیقتاً گھرانہ ایسا مرکز ہے جہاں سے اخلاقی اقدار، دینی عقائد اور سماجی معیارات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں، اور کنبے کے اراکین کی فطری پیش رفت اور اخلاقی تربیت کی راہ ہموار ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ بلا شبہ کامیاب ازدواجی زندگی کے اہم محرکات میں نظریاتی اتحاد اور اسی طرح مذہبی اقدار اور الہی احکام کا شوہر اور بیوی دونوں کا پابند ہونا ہے۔ اس بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں، جو شخص کسی عورت سے اس کے مذہبی اور دیندار ہونے کے سبب شادی کرے تو خداوند عالم اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں فراہم کرے گا۔ دیندار شریک حیات اپنے کنبے کے افراد کو خدا پر ایمان و یقین، خدا ترسی، تقوی، اخلاق حسنہ، عمل صالح بجا لانے اور ترک گناہ کی ترغیب دلاتی ہے، اور سعادت و خوشبختی کی راہ پر گامزن رہنے میں اپنے کنبے کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سامعین، اولاد کی تربیت میں والدین کے اخلاق اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل اور شرع کے نقطہ نظر سے حسن اخلاق صفات حسنہ میں شامل ہے۔ گھرانے کے ماحول میں مرد عورت کا اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے حسن اخلاق کا حامل ہونا ضروری ہے۔ صرف قانون کے زیر سایہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اس لیے انبیاء کے اہداف میں اخلاقی قدروں اور اصولوں کا احیاء بھی شامل تھا۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہبی اور اخلاقی اعتقادات اور اقدار کا اولاد کی تربیت میں اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر والدین اپنے آپ کو دینی اور اخلاقی زیور سے آراستہ کر لیں تو صحیح و سالم اور صالح و مفید اولادیں معاشرے میں پیش کر سکتے ہیں۔